جمعرات 13 مئی سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. حکومتی ضوابط کار اور انکوائری ایکٹ کے تحت کمیشن بنانے سے چیف جسٹس آف پاکستان کی معذوری. ماہر قانون نے کہا
یہ تقریباً پہلی دفعہ ہی ہوا ہے, کیونکہ عام طور پر تو جب کبھی کبھی کمیشن بنانے کے لیے درخواست آئی ہے سپریم کورٹ نے اس کے مطابق ہی کمیشن بنا دیا ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پیناما لیکس کے معاملے پر تحقیقات کے لیے حکومت کی طرف سے بھجوائے گئے ضوابط کار کے تحت عدالتی کمیشن تشکیل دینے سے معذوری ظاہر کی ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
حکومت کی جانب سے تحقیقاتی کمیشن کے لیے تحریر کردہ خط کے جواب میں چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کہا کہ اس سلسلے میں جو ضوابط کار پیش کیے گئے ہیں وہ اتنے وسیع ہیں کہ بظاہر اس کے تحت کمیشن کو اپنی کاروائی مکمل کرنے میں کئی برس لگ جائیں گے. چیف جسٹس نے خط میں یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 1956 کے تحت محدود دائرہ کار میں اگر کمیشن تشکیل دیا گیا تو وہ ایک بے اثر کمیشن ہوگا جس سے مقصد حاصل نہ ہو پائے گا اور نام خراب ہوگا. خط میں کہا گیا ہے کہ کمیشن تشکیل دینے کے حوالے سے کسی فیصلے پر پہنچنے سے قبل ضروری ہے کہ جن افراد, خاندانوں, گروپوں, کمپنیوں وغیرہ کے بارے میں تحقیقات کے لیے کہا گیا ہے ان کی متعلقہ معلومات اور ان کی کل تعداد مہیا کی جائے.
ادھر پاکستان کی پارلیمان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے وزیر اعظم نواز شریف کے آج پارلیمان میں طے شدہ پالیسی بیان ملتوی ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے آج ایک اجلاس میں اعلان کیا کہ اگر وزیر اعظم پیر کو 7 سوالوں کے جواب لے کر نہ آئے تو اگلی حکمت عملی اسی دن طے ہوگی. انڈیا میں قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے نے سن 2008 کے مالیگاؤں بم دھماکوں سے متعلق کیس میں سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کے خلاف الزامات واپس لے لیے ہیں. بی جے پی حکومت نے اس کیس میں ان کی مداخلت کے خیال کو رد کر دیا ہے. دلی سے سہیل حلیم.
مالیگاؤں میں ستمبر 2008 میں بم دھماکے کیے گئے تھے جن میں 6 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. بم دھماکوں کے سلسلے میں مہاراشٹر کے انسداد دہشت گردی دستے نے ابھینو بھارت نامی ایک ہندو شدت پسند تنظیم کو بے نقاب کیا اور بم دھماکوں کے سلسلے میں اس کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا. سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر ان میں سے ایک ہیں. دوسرے اہم ملزم کرنل پروہت ہیں جو اس وقت حاضر سروس افسر تھے. الزام تھا کہ دھماکوں میں جو موٹر سائیکل استعمال کی گئی تھی وہ سادھوی ہی کی تھی, لیکن این آئی اے کا کہنا ہے کہ سادھوی اور 6 دیگر افراد کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے, لہٰذا ان کے نام نئی فرد جرم میں شامل نہیں کیے گئے ہیں.
بنگلہ دیش میں پناہ گزینوں کے ایک کیمپ پر حملے میں سیکیورٹی فورسز کے ایک اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے جبکہ دیگر زخمی ہیں. اس کیمپ میں پڑوسی ملک میانمار کے روہنگیا مسلمان پناہ گزین ہیں جن میں سے کوئی بھی زخمی نہیں ہوا ہے. کاکس بازار میں قائم کیمپ کے حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے گنیں چرائیں, اس لیے ان کا محرک چوری بھی ہو سکتا ہے. واضح ہے کہ بنگلہ دیش کے مرکزی پناہ گزین کیمپ میں دسیوں ہزاروں روہنگیا مسلمان رجسٹرڈ ہیں. یہ افراد ظلم و ستم سے بچنے کے لیے میانمار سے بھاگے تھے. چین کا کہنا ہے کہ وہ اپنی فوج میں بہتری لائے گا اور سن 2020 تک اپنی مسلح فوج کو سائبر جنگ کے قابل بنائے گا. بیجنگ پیپلز لبریشن آرمی کی جنگی صلاحیتوں میں فوجیوں کی تعداد کم کر کے اور جدید اسلحے میں سرمایہ کاری کر کے اسے بہتر بنانا چاہتا ہے. واضح رہے کہ چین کی فوج تعداد میں دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے. یورپی یونین کے بارڈر ایجنسی فرنٹیکس کا کہنا ہے کہ اپریل میں یونانی جزائر پہ آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں پچھلے مہینوں کے مقابلے 90% تک کمی آئی ہے اور اب یہ تعداد 3,000 سے بھی کم ہو گئی ہے. ایجنسی کا کہنا ہے کہ یہ تعداد گزشتہ سال لیسبوس کے جزیرے پر ایک دن میں پہنچنے والے افراد کی تعداد سے بھی کم ہے. ان میں سے اکثر پناہ گزینوں کا تعلق شام سے ہے. عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ اگر برطانیہ نے یورپی یونین چھوڑنے کے حق میں ووٹ دیا تو معاشی ترقی پر منفی اثرات پڑیں گے. آئی ایم ایف نے یہ بات برطانیہ کی معاشی حالت پر رپورٹ میں کہی ہے. مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین چھوڑنے سے برطانیہ میں خاصے وقت کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے گی. لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کا کہنا ہے کہ شام میں اس کے اہم کمانڈر مصطفیٰ امین بدر الدین ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. لبنانی شیعہ تحریک کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ انہیں کس نے اور کیسے ہلاک کیا. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے خانپور ہارو دریا کے قریب بامالا مقام پر دنیا کا سب سے پرانا سلیپنگ بدھا دریافت کیا گیا ہے. یہ دعویٰ صوبہ خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیمہ نے اسلام آباد میں منعقدہ 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں کیا. صوبہ خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیمہ اور عجائب گھر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبد الصمد بتاتے ہیں.
یہ پاکستان میں ایک تو فرسٹ ٹائم ڈسکور ہوا ہے، انفارچونیٹلی یہ پریزرو اوریجنل حالت میں نہیں ہے، صرف لوور پورشن ہی پریزرو ہے بیکاز آف ویدر اینڈ آل دیز تھنگس. ابھی ہم اس کی کنزرویشن اسٹارٹ کریں گے. ایک تو امپورٹنس کی یہ کہ 48 فیٹ لانگ ہے، اور دوسری اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ سب سے پرانا ہے. اس کی C14 ڈیٹنگ ہم نے یو ایس اے سے کروائی تھی.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے ایک اعلیٰ فوجی کمانڈر دمشق کے قریب اسرائیلی حملے میں ہلاک. بھارت میں خاندان کی مرضی کے بغیر محبت کی شادی کرنے والوں کی حفاظت کے لیے لو کمانڈوز. پاکستان میں گوتم بدھ کا سب سے قدیم خابیدہ مجسمہ دریافت. اس کے علاوہ کھیلوں کا ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی آج پروگرام میں شامل ہے. پہلے سیربین کا بڑا موضوع، جیسا کہ آپ نے ابھی خبروں میں سنا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پاناما لیکس کے معاملے پر تحقیقات کے لیے حکومت کی طرف سے بھجوائے گئے ٹرمز آف ریفرنس یا ٹی او آرز، یعنی ضوابط کار کے تحت عدالتی کمیشن تشکیل دینے سے معذوری ظاہر کر دی ہے. حکومت کی جانب سے تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کے لیے تحریر کردہ خط کے جواب میں جسٹس انور ظہیر جمالی نے کہا کہ اس سلسلے میں جو ضوابط کار پیش کیے گئے ہیں وہ اتنے وسیع ہیں کہ بظاہر اس کے تحت کمیشن کو اپنی کارروائی مکمل کرنے میں کئی برس لگ جائیں گے. اسلام آباد سے نمانگار شہزاد ملک تفصیل کے ساتھ.
پاناما لیکس، بدعنوانی اور سیاسی اثر و رسوخ سے قرضے معاف کرانے سے متعلق عدالتی کمیشن تشکیل دینے کے لیے حکومت کی طرف سے لکھے گئے خط کے جواب میں پاکستان کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کہا کہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 1956 کے تحت محدود دائرہ کار میں اگر کمیشن تشکیل دیا گیا تو وہ ایک بے اثر کمیشن ہوگا جس سے مقصد حاصل نہ ہو پائے گا اور نام خراب ہوگا. جوابی خط میں کہا گیا ہے کہ عدالتی کمیشن تشکیل دینے کے حوالے سے کسی فیصلے پر پہنچنے سے قبل ضروری ہے کہ جن افراد، خاندانوں، گروپوں اور کمپنیوں کے بارے میں تحقیقات کے لیے کہا گیا ہے ان کی متعلقہ معلومات اور کل تعداد مہیا کی جائے. چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی طرف سے لکھے گئے خط کے مطابق جب تک یہ معلومات اور تفصیلات مہیا نہیں کی جاتی اور کسی مناسب قانون کے تحت عدالتی کمیشن کی تشکیل کے معاملے پر اثر نو غور نہیں کیا جاتا، تب تک حکومت کے خط کا کوئی حتمی جواب نہیں دیا جا سکتا. وزارت قانون کے ایک اہلکار کے مطابق چیف جسٹس کی طرف سے لکھے گئے خط کی کاپی حکومتی عہدیداران کو بھجوا دی گئی ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ حکومت اس خط پر اپنا رد عمل دے گی. ادھر پارلیمنٹ میں موجود حزب مخالف کی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خط کو اپنے موقف کی تائید قرار دیا ہے. پاکستان کے ایوان والا یعنی سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ متفقہ ضوابط کار طے کرنے کے علاوہ پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن نہیں بن سکتا.
ٹی او آر پہ انہوں نے ٹیم اناؤنس کرنے کا وعدہ کر کے بھی 3 دن ہو گئے ہیں ٹیم اناؤنس نہیں کی. ہم فوراً ٹیم اناؤنس کریں گے ٹی او آر سے بات کرنے کے لیے. پر ٹی او آر ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ ملزم اپنے لیے ہی ٹی او آر بنائے. جہاں وزیر اعظم کی تحقیق و تشویش ہونی ہو وہاں اپوزیشن کے ٹی او آر ہونے چاہیے اور اسی میں شفافیت ہوگی. اور ہم نے کوئی امتیازی ٹی او آر نہیں بنائے. یکساں پینما لیکس میں جس کا نام آیا ہے اس کے بارے میں ضابطہ یکساں ہوگا. صرف وزیر اعظم کے احتساب سے اور کیس سے آغاز ہو.
خیال رہے کہ پاناما لیکس کے منظر عام پر آنے کے بعد وزیر اعظم میاں نواز شریف نے قوم سے خطاب میں اپنے خاندان پر لگے الزامات کی تحقیقات سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج سے کروانے کا اعلان کیا تھا. تاہم اپوزیشن کے مطالبے کے بعد حکومت چیف جسٹس کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن بنانے پر تیار ہو گئی تھی. پاناما لیکس کے معاملے پر تحقیقات کے لیے حکومت نے جو ضوابط کار طے کیے تھے ان کو حزب اختلاف کی جماعتوں نے یکسر مسترد کر دیا تھا. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
پاکستان میں اس سے قبل بھی مختلف عدالتی اور انکوائری کمیشن بن چکے ہیں، کیا ملک کی عدالتی تاریخ میں حکومت کی طرف سے انکوائری کمیشن کی درخواست کے جواب میں کبھی چیف جسٹس کی جانب سے ضوابط کار یا ٹی او آرز کی وجہ سے کمیشن تشکیل دینے سے معذوری کا اظہار ہوا ہے؟ یہ سوال میں نے رکھا ماہر قانون ایس ایم ظفر کے سامنے، ان کا جواب تھا،
یہ تقریباً پہلی دفعہ ہی ہوا ہے، کیونکہ عام طور پر تو جب کبھی کمیشن بنانے کے لیے درخواست آئی ہے سپریم کورٹ نے اس کے مطابق ہی کمیشن بنا دیا ہے، لیکن جو وجوہات بیان کیے ہیں کہ جسٹس صاحب نے اپنی اس معذوری کے، وہ یقینی طور پر جواز مہیا کرتے ہیں کہ ایسے یہی وہ جواب دیتے ہیں، اور بہتر جواب دیا انہوں نے، کیونکہ یہ اندازہ ان کا درست ہے کہ سالہ سال لگ جائیں گے اس میں، اور جیسے بہت سے جج صاحبان اس عرصے میں ریٹائر بھی ہو جائیں گے، خود جمالی صاحب کی مدت بھی اسی سال ختم ہو رہی ہے، تو ایسی صورت حال میں انہوں نے بالکل صحیح طور پر یہ فیصلہ کیا ہے، بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ میں تو بہت شروعات سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کمیشن بنانا اس موضوع کے اوپر درست ہی نہیں ہے، جوڈیشل کمیشن اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے گی، اور یہ معلوم کرنا سپریم کورٹ کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ سپریم کورٹ انکوائری کر سکتی ہے، تفتیش نہیں کر سکتی۔
آپ کے ذہن میں کس طرح کا خاکہ ہے کمیشن کا، یا کس طرح کے قانون کا خاکہ آپ کے ذہن میں ہے جو اس معاملے کو نمٹا سکے ایک محدود مدت کے اندر؟
اس کے لیے اگر کوئی تجویز دی جا سکتی ہے تو یہی ہے کہ حکومت کی جانب سے، یہ درخواست حکومت کی جانب سے، اور اس کے لیے جس طرح آپ کے نزدیکی ملک امریکہ سے ایک انڈیپینڈنٹ پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا تھا، وہ انڈیپینڈنٹ پروسیکیوٹر مقرر کیا جائے جو جا کر اس معاملے کی تفتیش بھی کر سکے، اس معاملے کو آگے بھی لے جا سکے، اور پھر عدالت میں لا کر اسے پیش بھی کر سکے۔ اس قسم کا وہ قانون بننا ضروری ہوگا، ورنہ عدالتیں تو نہیں جائیں گی کہ وہ جا کر تفتیش بھی کرے اور بیٹھے بھی رہے اور کاغذات کو بھی دیکھے، وہ کسی نہ کسی اور ادارے کو اگر بھیجے گی تو وہ ادارے تو پھر نئے بھی ہوگا یا کوئی اور قسم کا ادارہ ہوگا، تفتیشی ادارے ہوں گے جو حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، جس پر پھر اعتراضات ہو جائیں گے۔ تو میں اگر خاکہ کوئی پیش کرنا چاہوں تو میرے نزدیک یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ پروسیکیوٹر مقرر کیا جائے جو وہاں جا کر تفتیش بھی کر سکے، اور پھر لا کر ان کو بتائے کہ یہ معاملات ہوئے ہیں، اور اس پر وہ انکوائری دونوں باتوں دونوں سائڈ کو سن کر اس پر فیصلہ دے سکے۔
اچھا، آپ نے کہا کہ کوئی ایسا پروسیکیوٹر یا اس کو استغاثہ مقرر کیا جائے جو اس کی تفتیش کرے اور پھر وہ رپورٹ پیش کرے، تو یہ استغاثہ یا یہ جو پروسیکیوٹر ہے یہ سپریم کورٹ کے تحت مقرر کیا جائے گا یا کس طریقے سے، یعنی یہ کس کو جواب دہ ہوگا؟
یہ تو بڑا آسان جواب ہے کہ سپریم کورٹ ہی کو اختیار دیا جائے کہ وہ آپ سلیکٹ کر دیں، ہم اس کو اپوائنٹمنٹ کر دیں گے۔ تفتیش میں بھائی صاحب میں آپ سے عرض کر دوں کہ کئی دفعہ لوگوں کو بلا کر ان پہ بڑی تنقید کرنی پڑتی ہے، ان پہ بڑی جیرہ کرنی پڑتی ہے، جو ججز کا مزاج نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تفتیشی افسر قسم کی چیز بنانی لانی پڑتی ہے جس کے اندر یہ مزاج ہو، جو اس قسم کی سوچ ہو کہ وہ لوگوں کو پکڑ کر بٹھا کر گھنٹوں بٹھا کر بات کرے، پوچھے اور پھر معلوم کرے کہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تفتیش ہوا نہیں کرتی۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں جو کہ تفتیش وغیرہ سے باہر نکل چکے ہوتے ہیں، اور ہر ملک نے ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ کسی نے کوئی قانونی کاروائی کرنے میں پہل نہیں کی ہے۔ آفٹر آل ان کے پاس جو بہت بڑے وکلا صاحبان موجود ہوں گے، بڑے ذہن دماغ ہوں گے، لیکن انہوں نے بھی ابھی تک کوئی سلسلے میں کوئی کاروائی نہیں کی۔
تو آپ کے خیال میں کیا یہ مسئلہ قانونی سے زیادہ اب اخلاقی مسئلہ ہے؟
اخلاقی کے علاوہ عوامی مسئلہ، اخلاق کا میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ عوام کے جنرل اجتماعی اخلاق کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ آئین سے اوپر ایک پولیٹیکل ساورین ہوتا ہے اور وہ عوام ہوتے ہیں، یہ پولیٹیکل ساورین کے اختیار میں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔
یہ تھے آئینی اور قانونی امور کے ماہر ایس ایم ظفر۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ سے پوچھا کہ اس معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان کے حکومت کو جواب کے بعد حزب اختلاف کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟
جو انیشل رد عمل وہ یہی آیا ہے حکومت کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ جو اس کمیشن کا دائرہ کار ہے اس پر اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر بات چیت کر کے اور نئے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ بنائے جائیں, اور جو سپریم کورٹ کے اس وقت جو خط انہوں نے دیا ہے اس پہ جو دو تین شک ہیں اس میں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹی او آرز بنائے جائیں جو اب تک میں نے دیکھا ہے رد عمل, لیکن ڈیٹیلز تو آئیں گی آہستہ آہستہ جیسے کمبائنڈ اپوزیشن کی ملاقاتیں ہوں, اور پھر منڈے کو بھی دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم آ رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں کچھ جواب دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں.
اچھا, جب کوئی قانون بنتا ہے تو ظاہر ہے اس کا جو فوکس ہے وہ کوئی ایک شخص نہیں ہوتا, یا کسی ایک فرد کے لیے کسی ایک شخص کے لیے قانون نہیں بنایا جاتا. تو اب وزیراعظم نواز شریف کے خاندان کے اساسوں پر تحقیق کے لیے جب قانون بنے گا تو آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی, کس طرح کا قانون چاہیں گے, حزب اختلاف چاہے گی کہ وہ بنے؟
لیکن قانون تو یقیناً جنرل ہی بنے گا, لیکن وہ اس کمیشن کو اختیارات دے گا کیونکہ 1956 انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے اختیارات بڑے محدود ہیں. اس میں یقیناً ان کا یہ اینگل ہوگا کہ یہ اس قسم کی ٹیکنیکل کمیشن کے لیے آپ کو نہ صرف اختیارات ملک کے اندر لیکن کوئی آپ کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی میکنزم بھی ہونے چاہیے, کیونکہ بہت ساری انفارمیشن تو باہر اوورسیز آئے گی. تو ایک تو یہ اس میں اس قانون میں شاید اس اینگل سے اس کو دیکھنا پڑے گا, لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہمیں ٹی او آر تو بنانے پڑیں گے. قانون سازی کے باوجود پھر ہمیں اسپیسیفک ٹرمز آف ریفرنس دینا ہوگا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو سیکنڈ اس کا پارٹ لیٹر کا لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ اسپیسیفک ہمیں نام بتائیں ان لوگوں کے کہ وہ کون ہیں اور ان کے اوپر کس قسم کی انکوائری آپ چاہتے ہیں. یہ پھر یہ ٹرمز آف ریفرنس میں آ جائے گا اور جو قانون ہوگا وہ اس قسم کے اختیارات دے گا جس سے یہ جو اوورسیز اور مختلف اینگلز ہیں اس قسم کی کمیشن کی نوعیت کے تو اس کو اسٹرینتھ دیں ہم اور ان کو وہ اختیارات دیں کہ وہ نالج اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ ان کے ٹیبل پر آئے.
تو آپ ظاہر ہے کہ حزب اختلاف کے رہنما ہیں, یہ بتائیے کہ اگر اس طرح کی قانون سازی ہوگی اور ساتھ میں ٹرمز آف ریفرنس, نئے ٹرمز آف ریفرنس یا ضابطۂ کار پر بات ہوگی جس میں کہ ظاہر ہے اس وقت حکومت اور حزب اختلاف میں اختلاف ہے, تصادم کی ایک کیفیت ہے, تو اس سارے عمل میں آپ کے خیال میں کتنا وقت لگ جائے گا؟
اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے, کنسنسس بلڈنگ میں ٹائم لگتا ہے لیکن اگر حکمرانوں کی نیت صاف ہے تو وہ زیادہ ٹائم نہیں لے. اگر ان کی نیت یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے کنسنسس سے کرنا ہے تو وہ کچھ دن کی بات ہوگی, لیکن اگر ان کو نہیں اس میں شامل ہونا تو وہ ٹال مٹول کریں گے. ابھی بھی آپ نے دیکھیں کہ مہینہ ڈیڑھ گزر گیا ہے اور اس کے باوجود کسی بھی ڈائلاگ میں اور ادروائز کسی اور طریقہ کار میں اپوزیشن جو اتنا چیخ رہی ہے پارلیمنٹ میں اندر, وزیر اعظم پارلیمنٹ میں اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کہ وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہوتے ہوئے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے.
اچھا, وزیر اعظم نے اپنے بچوں کے اساسے, خاص کر مریم نواز کے اساسے جو کہ ان کے ساتھ رہتی ہیں, الیکشن کمیشن کو ڈکلیئر نہیں کیے تھے, تو کیا اس کی بنیاد پر حزب اختلاف آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت وزیر اعظم نواز شریف کی رکنیت نااہلی کی بنیاد پر ختم نہیں کروا سکتی؟
دیکھیے, بہت سارے آپشن یقیناً موجود ہوں گے کیونکہ اتنے کانٹرڈکشن ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس میں, بہت آزاد ہیں تو بہت سارے آپشن اپوزیشن کے پاس موجود ہوں گے, لیکن اس وقت ہم جو سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک اور صرف ایک مقصد ہے کہ جو وزیر اعظم کے اوپر الزامات ہیں ان کے لیے صفائی پیش کریں یا پارلیمنٹ میں اندر کریں, کمیشن کے حوالے کریں, لیکن وہ آئیں تو وہ انفارمیشن سے لے کے آئیں. اس وقت ہم فوکسڈ ہیں کمیشن اور پارلیمنٹ کے اندر جو ان کو جوابات دینے ہیں, اگر اس کو ڈیفائی کرتے ہیں اس کے اوپر وہ تلخ قسم کا انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے, اگر یہی رویہ ہوگا ان کے گزرا کا تو پھر یقیناً حکومت کے اس رویے کے خلاف اپوزیشن اور بھی جو آپشنز ہیں ان کو دیکھ سکتی ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ, جن کا کہنا تھا کہ حکومت کی نیت صاف ہو تو معاملہ جلد سے جلد طے پا سکتا ہے. ہمارے ساتھی اور سینئر تجزیہ کار فراز ہاشمی کی پاناما پیپر سے پیدا ہونے والے بحران پر گہری نظر ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ چیف جسٹس کے خط کے بعد صورتحال کو وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں.
اپوزیشن خاص طور پر پیپلز پارٹی کے رہنما تو شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس یہ ضابطۂ کار جو حکومت نے تجویز کی ہیں, جس پہ حکومت نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اب تبدیل نہیں ہوں گے اور کابینہ نے اس کی منظوری بھی دی تھی آپ کو یاد ہوگا, تو ان کے تحت اگر انکوائری کی جائے گی تو اس میں برسہ برس لگ جائیں گے اور ان سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور یہ مؤثر بھی نہیں ہوں گے, اور یہی بات کم و بیش سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہی ہے.
تو اب حکومت کے پاس کیا چارہ ہے, کیا راستے ہیں؟
دیکھیے جس دن سے یہ پیناما ان کا سارا قضیہ کھڑا ہوا, بلکہ یہ میں تو اس کو تھوڑا سا سے پہلے جاؤں گا, جب حسین نواز نے تقریر کی انٹرویوز دیے پاکستان کے نجی ٹی وی چینلز پر اور انہوں نے لندن میں اثاثوں کی بات کی, تو اس کے بعد پاناما لیکس آ گئیں, تو یہ ایک شور اٹھا کیونکہ جو ماضی میں شریف فیملی کے بیانات سامنے آتے رہے ہیں ان کے شریف فیملی کے ارکان کے, ان میں بہت تضاد پایا گیا, مختلف مواقع پہ مختلف انٹرویوز دیے گئے جس میں متضاد دعوے کیے گئے اپنے آف شور کمپنیز کے حوالے سے, اپنے اثاثوں کے حوالے سے, لندن فلیٹس کے حوالے سے, اس سے زیادہ شدت آئی اس سارے شور میں. کہ آپ کو معلوم ہے کہ آف شور کمپنی بنانا کوئی جرم نہیں ہے, سارا مسئلہ یہ ہے کہ ان آف شور کمپنیز کا کے لیے سرمایہ کہاں سے گیا, آیا وہ جائز طریقے سے حاصل کیا گیا تھا, ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا تھا, وہ کس ذریعے سے منتقل ہوا, سارا مسئلہ یہ ہے. اور اس وقت جو نواز شریف اور ان کی فیملی کے لیے سوال کھڑا ہے وہ یہی سب سے بڑا سوال کھڑا ہے کہ وہ کس طرح یہ ثابت کریں کہ یہ سرمایہ آیا جس سے لندن میں جائیداد خریدی گئی اور جس سے آف شور کمپنیز بنائی گئی, وہ پیسہ آیا کہاں سے, اور اپوزیشن بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے.
اچھا اب فرض چیف جسٹس کے خط کے بعد سے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کو مناسب قانون سازی کرنا پڑے گی, اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک زیادہ طاقتور کمیشن بن سکے جس کے پاس مکمل اختیارات ہوں, تو اس قانون سازی کی صورت میں آپ حکومت اور حزب اختلاف میں تعاون کے کچھ امکانات دیکھ رہے ہیں؟
اس وقت صورتحال خاصی حکومت کے لیے خاصی پیچیدہ ہے, جس قسم کے ٹی او آرز بنائے گئے ہیں جو حزب اختلاف نے تجویز کیے ہیں اس میں وہ اسپیسیفک ہیں نواز شریف کی ذات کے حوالے سے, وزیر اعظم کی ذات کے حوالے سے اور ان کے خاندان کے حوالے سے, تو ان پہ حکومت کا ایگری کرنا بہت مشکل ہوگا, لیکن اس کے علاوہ اب کوئی چارہ کار رہ بھی نہیں گیا حکومت کے پاس.
اچھا پچھلی مرتبہ یعنی یہ سن 2014 میں نواز شریف کی حکومت کو پارلیمان نے ہی بچایا تھا, اب کون سا ایسا ادارہ ہے جو ان کی حفاظت کرے جو نواز شریف کی حکومت محافظ بن کے سامنے آئے؟
دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شروع دن سے حکومت کی جو حکمت عملی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس سارے مسئلے کو لٹکایا جائے, جو حکمت عملی میرا خیال ہے اب ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکومت تنہائی کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے. پہلے تو تمام اپوزیشن یکجا ہو گئی, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی یکجا ہو گئی اور ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی. پیپلز پارٹی وہ یہ وہی پارٹی ہے جس نے سن 2014 میں دھرنے جب پی ٹی آئی دھرنا دے رہی تھی تو پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے بچایا, تو آج وہ پیپلز پارٹی بھی دوسری طرف کھڑی ہے. اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا خط تو لگتا یہ ہے کہ جوڈیشری بھی حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ تیسرا مقتدر ادارہ فوج کا ہے, تازہ ترین ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ذرائع کے حوالے سے خبریں شائع ہوئیں تمام اخبارات میں جس کی تردید بھی نہیں آئی, حکومت نے تو کہا کہ ذرائع ابلاغ کو قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے لیکن فوج کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی, تو میں تو اس وقت یہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت ایک شدید مشکل کا شکار ہے اور اس کے پاس اس کے آپشنز اس کے راستے بہت محدود ہو گئے ہیں.
یہ تھے ہمارے ساتھی اور سینئر تجزیہ کار فراز ہاشمی. ادھر حزب اختلاف کی جماعتوں نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف نے پیر کے روز پارلیمان میں ان کے سات سوالوں کے جواب نہ دیے تو حزب اختلاف اسی روز نئی حکمت عملی کا اعلان کرے گی. اسلام آباد سے نامہ نگار ارم عباسی.
سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے رہنما اعتزاز احسن کی سربراہی میں ایک اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف نے حزب اختلاف کے ساتھ سوالوں کے جواب پیر کو نہیں دیے تو اس کا رد عمل یا اگلی حکمت عملی پیر کو ہی طے کی جائے گی. وزیر اعظم کی پارلیمان میں غیر حاضری پر حزب اختلاف کا دونوں ایوانوں سے بوائیکاٹ چوتھے دن بھی جاری ہے. اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعتزاز احسن نے کہا،
پڑھایا جا رہا ہے ان کو کہ اب سوموار کو انہوں نے کیا بات کرنی ہے، بچوں کو سبق جس طرح یاد مائیں کراتی ہے تین دفعہ، وہ ان کو کہا گیا کہ تقریر پڑھنی ہے، اب وہ پڑھ کے وہ سارا اپنا بیان لے کے انشاءاللہ سوموار کو آئیں گے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پورا ڈیڑھ دو گھنٹے بے شک بولے، سات سوالوں کا جواب اگر نہیں ہوگا تو وہ سیشن بے معنی ہوگا، اور اس کا رد عمل اور پالیسی کیا ہوگی یہ ہم سوموار کو اس کا فیصلہ کریں گے۔
اعتزاز احسن نے جمعے کو وزیر اعظم کی پارلیمان میں غیر حاضری پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
کل شام سے انہوں نے ارادہ اپنا بدل لیا، اور ان کو جو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس گلی میں نہ جاؤ، اس گلی میں جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے، لیکن پارلیمان وہ فورم ہے جو وزیر اعظم کے لیے اہم ترین فورم ہے، اور ان کی سیاست کی ماں کی در کا درجہ رکھتی ہے، بد قسمتی سے حکومتی صفوں میں یا خوش قسمتی سے حکومتی صفوں میں اتنی شکست خوردہ ذہن نظر آ رہے ہیں کہ آج چوتھا دن ہے کہ قومی اسمبلی میں وہ کورم اپنا پورا نہیں کر سکے۔
خیال رہے کہ گزشتہ روز تاجکستان سے وطن واپسی پر پیناما کمیشن کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ سیاستدان کمیشن بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ کمیشن کی باتیں کمیشن میں اور پارلیمان کی باتیں پارلیمان میں ہوں گی۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور کھیل کی خبریں سوار احمد سے۔
روم میں اٹالین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگل مقابلوں کا پہلا کوارٹر فائنل بیلجیم کے کھلاڑی ڈیوڈ گوفن اور برطانیہ کے اینڈی مرے کے درمیان کھیلا گیا، جس میں اینڈی مرے نے ڈیوڈ گوفن کو 6-1، 7-5 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا لی، جبکہ دوسرا کوارٹر فائنل سربیا کے نوواک جوکوویچ اور اسپین کے کھلاڑی رافیل نڈال سے ہوگا۔ اسی ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگل مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں آج امریکہ کی سرینا ولیمز کا مقابلہ رشین کھلاڑی سویٹلینا کوزنیٹسووا سے ہوگا۔ ٹینس کی عالمی نمبر ایک کھلاڑی سرینا ولیمز نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کی ہے، جس میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انہوں نے کتوں کا کھانا کھایا تھا۔ سرینا ولیمز نے اطالوی شہر روم میں قیام کے دوران ہوٹل میں اپنے پالتو کتے کے لیے کھانا منگوایا تھا۔ واٹفورڈ فٹ بال کلب کے مینیجر کی سینچز فلورس نے انگلش پریمیئر لیگ میں سدرلینڈ کے خلاف اتوار کو ہونے والے میچ کے بعد کلب چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 51 سالہ کی سینچز نے جون 2015 میں کلب میں شمولیت کی تھی۔ سینچز کہنے ہیں کہ میرا واٹفورڈ کے ساتھ موجودہ سیزن انتہائی خوشگوار رہا۔ اسکاٹش پریمیئر شپ میں آج فالکر کی ٹیم ہبرنین کی ٹیم کے مد مقابل ہوگی۔ دوسری جانب اسکائی بیٹ چیمپئن شپ کے مقابلوں میں شیف فیلڈ سامنا کرے گی برائٹن کا۔ روینڈا کی کرکٹ ٹیم کے کپتان ایرک ڈوسنگ ٹریزی مانا نے کرکٹ نیٹ میں بیٹنگ کے 51 گھنٹے کا لمبا وقت گزار کر ورلڈ ریکارڈ بنا لیا۔ انہوں نے یہ کارنامہ روینڈا میں پہلا انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ بنانے کے لیے سر انجام دیا۔ انڈین پریمیئر لیگ کرکٹ میچز میں آج ممبئی انڈینز کی ٹیم کنگز 11 پنجاب کے ساتھ میچ کھیل رہی ہے۔
کھیلوں کا احوال آپ نے صبا رحمت سے سنا۔ پاکستان میں گوتم بدھ کا سب سے قدیم خابیدہ مجسمہ دریافت۔ عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے ایک اعلی فوجی کمانڈر دمشق کے قریب اسرائیلی حملے میں ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ کھیل کے میدان سے بھی آنے کو ہے۔ اس وقت اہم خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پاناما لیکس کے معاملے پر تحقیقات کے لیے حکومت کی طرف سے بھجوائے گئے ضوابط کار کے تحت عدالتی کمیشن تشکیل دینے سے معذوری ظاہر کر دی ہے۔ چین نے اپنی فوج میں بڑی اصلاحات لانے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت سن 2020 تک چین اپنی مسلح فوج کو سائبر جنگ کے قابل بنائے گا۔ شام میں حزب اللہ کے رہنما مصطفیٰ بدر الدین کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے بیروت کی سڑکوں پر ہزاروں افراد جمع ہیں۔ جرمنی کے ایوان زیری میں ایک قانون کے مسودے کے حق میں ووٹ ڈالے گئے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے مراکش، تیونس اور الجیریا کے ممالک محفوظ ہیں۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کے ایک کیمپ پر حملے میں سیکیورٹی فورسز کا ایک اہلکار ہلاک اور دیگر زخمی ہو گئے ہیں، البتہ کیمپ میں موجود پناہ گزین محفوظ ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
شمائلہ خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات میں پہلے چلتے ہیں بھارت، جہاں قومی تفتیشی ایجنسی یا این آئی اے نے سن 2008 میں مالیگاؤں بم دھماکوں سے متعلق کیس میں سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کے خلاف الزامات واپس لے لیے ہیں۔ چونکہ نئی فرد جرم میں ان کا نام شامل نہیں ہے، اس لیے اب ان کی رہائی کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ دلی سے نامنگار سہیل حلیم تفصیل سنتے ہیں۔
این آئی اے دہشت گردی کے بڑے کیسز کی تفتیش کرتی ہے۔ مالیگاؤں میں ستمبر 2008 میں بم دھماکے کیے گئے تھے، جن میں 6 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ بم دھماکوں کے سلسلے میں پہلے شبے کی انگلی مقامی مسلمانوں اور لشکر طیبہ کی طرف اٹھائی گئی تھی، لیکن پھر مہاراشٹر کے انسداد دہشت گردی دستے نے ابھینو بھارت نامی ایک ہندو شدت پسند تنظیم کو بے نقاب کیا اور بم دھماکوں کے سلسلے میں اس کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر ان میں سے ایک ہیں۔ دوسرے اہم ملزم کرنل پروہت ہیں، جو اس وقت حاضر سروس افسر تھے۔ الزام تھا کہ دھماکوں میں جو موٹر سائیکل استعمال کی گئی تھی وہ سادھوی ہی کی تھی، لیکن این آئی اے کا کہنا ہے کہ سادھوی اور 6 دیگر افراد کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ان کے نام نئی فرد جرم میں شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ سینئر وکیل مجید میمن:
یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ انصاف اور سچائی کا گلا گھونٹنے کی کھلے عام کوشش کی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ سرکار بدل گئی ہے۔ سرکار کے بدل جانے سے سچائی یا انصاف کے ماپ دنڈ نہیں بدلتے، اور جو حادثہ واد یا واردات ہو چکی ہے آتنکوادی، اس میں جو صحیح گنہگار ہیں ان کو کسی صورت میں بخشنا نہیں چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں میں کہ کہیں تو گنہگاروں کو، دوشیوں کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے اور کہیں معصوموں کو پھنسانے کی کوشش ہوتی ہے۔ بہت دکھ کی بات۔
یہ مقدمات کانگریس کے دور اقتدار میں قائم کیے گئے تھے۔ این آئی اے کا کہنا ہے کہ اے ٹی ایس نے فرضی شواہد کی بنیاد پر یہ مقدمے قائم کیے تھے، لیکن کانگریس کے سینئر لیڈر دگوجے سنگھ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو واضح طور پر شدت پسندی میں ملوث تھے۔
یہ شرم کی بات ہے، نیشنل انویسٹیگیٹو ایجنسی جو کہ آتنکوادی گتیویدھیوں کے جانچ کے لیے بنائی گئی تھی، آج انہیں بچا رہی ہے جو سپشٹ روپ سے آتنکوادی گتیویدھیوں میں شامل۔
لیکن نائب وزیر داخلہ کرن ریجیجو نے اس الزام کو مسترد کیا کہ این آئی اے حکومت کے دباؤ میں کام کر رہی ہے۔
دیٹ از ناٹ دا کیس، وی ڈونٹ انٹرفیئر ان دا انویسٹیگیشن پروسیس۔ ناؤ دی انٹائر انویسٹیگیشن از کمپلیٹ۔
کیس کے دوسرے ملزم کرنل پروہت کے خلاف بھی مہاراشٹرا کنٹرول آف آرگنائزڈ کرائم ایکٹ یعنی مکوکا ہٹانے کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ انتہائی سخت قانون ہے جس میں گرفتار کیے جانے والوں کو آسانی سے ضمانت نہیں ملتی۔ مکوکا ہٹ جانے سے کرنل پروہت کے خلاف بھی مقدمے کی نوعیت کم سنگین ہو جائے گی۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
بھارت کے روایتی معاشرے میں خاندان کی مرضی کے بغیر محبت کی شادی اب بھی ایک معاشرتی جرم ہے، اور اگر محبت کرنے والوں کا تعلق الگ الگ ذاتوں، مذاہب یا طبقوں سے ہو تو جان پر بھی بن سکتی ہے۔ لیکن ملک میں رضاکاروں کی ایک ایسی تنظیم موجود ہے جو محبت کے مارے جوڑوں کا گھر آباد کرنے میں مدد کر رہی ہے۔ اس تنظیم کا نام ہے لو کمانڈوز۔ تنظیم نے پچھلے چند سالوں میں تمام مخالفت کے باوجود محبت کے مارے ہزاروں جوڑوں کے گھر بسائے ہیں۔ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
پوجا اور کیلاش راجستھان کے ایک گاؤں کے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، لیکن دونوں کا تعلق دو الگ الگ ذاتوں سے ہے، اس لیے سماج کوئی رشتہ منظور نہیں۔ دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی ہے۔ کیلاش اور پوجا نے دلی کے ایک شیلٹر ہاؤس میں گزشتہ 7 ماہ سے پناہ لے رکھی ہے۔ پوجا نے بتایا،
فیصلہ کیا کہ جب بھی ہم گاؤں جائیں گے دونوں کبھی بھی لائف میں، تو तो हम दोनों को अलग कर देंगे या फिर मार डालेंगे।
भारत में हर बरस हजारों नौजवान जात पात या मजहब के सबब मोहब्बत की भेंट चढ़ते हैं। छोटे छोटे कस्बों और देही इलाकों में प्यार अब भी एक संगीन जुर्म है और ये कभी कभी मोहब्बत करने वाले जोड़ों की जिंदगी भी खतरे में डाल देता है। लेकिन पिछले 6 बरस से एक रजाकार तंजीम लव कमांडोज ऐसे मोहब्बत ज्यादा जोड़ों की मदद कर रही है। तंजीम के सरबरा संजय सज्जेव कहते हैं कि मोहब्बत एक फितरी अमल है और इसकी मुखालफत नहीं होनी चाहिए।
दिल सबके पास है, दिल सबका धड़कता है और ये नेचर है कि जवानी की उम्र में आके कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होती है और हर कोई ढूंढता कोई साथी मिल जाए। कुदरत ने इस प्यार को बनाया है, इसे कामयाबी की मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा जरिया हमें कुदरत ने बनाया है।
पूजा कहती है कि अगर लव कमांडोज ना होते तो उनका बचना मुश्किल था।
हम तो इनको भगवान मानते हैं कि इन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, सब कुछ दे रहे हैं, रहने खाने का पीने का, इतना एकदम परिवार फैमिली जैसा है यहाँ पे।
इसी शेल्टर हाउस में राजू और कोमल ने भी पनाह ले रखी है। ये दोनों लखनऊ से करीब के एक गांव के हैं। दोनों मोहब्बत करते हैं लेकिन दोनों का जुर्म ये है कि उनका ताल्लुक दो अलग अलग मजाहिब से है। राजू ने बताया कि जब से वो फरार हुए हैं उस वक्त से उनके वालदैन का कुछ पता नहीं चल रहा है।
हमारे घर पे जो हमारे सामान थे, जो बाइक वाइक रखी थी, जो जानवर थे हमारे, घर को आग वाग लगा दिया गया, गाँव वाले ले गए। मेरे रिलेशन जो रिलेटिव थे सबने हाथ मतलब ऊपर कर लिए, कोई सपोर्ट में नहीं है।
संजय सचदेव कहते हैं कि माशरा ही नहीं मुल्क का कानून भी इतना पेचीदा है कि मोहब्बत करने वालों को उससे कोई मदद नहीं मिल पाती। सचदेव ने बताया कि लॉ कमांडोज का तस्वीर वैलेंटाइन डे मनाने से सामने आया। ये अकेला ऐसा त्योहार है जो तमाम मजाहिब से ऊपर है। ये अकेला नौजवानों का त्योहार है। बकौल उनके उससे ये पैगाम मिलता है कि किसी को ये हक नहीं कि वो किसी दूसरे की जिंदगी में खलल डाले। उनका ख्याल है कि वालदैन अपने बच्चों की मोहब्बत का रिश्ता खत्म करने के लिए जज्बाती इजा रसानी का सहारा लेते हैं।
हमें बताते हैं कि भैया अखबार पढ़ो, समाचार देखो, प्रेमी जोड़ा कटमरा, प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर दी, अलग कर दिया, मार दिया, जला दिया तो छपता है। कभी नहीं पढ़ा कि प्रेमिका की माँ ने फांसी लगाई और प्रेमिका बाप ट्रेन से कटा, वो आज तक कभी न छपा ना हुआ। लेकिन ये इमोशनल टॉर्चर का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। नौजवानों को उस टॉर्चर से बाहर निकलने की हिम्मत जुटानी होगी।
लकमांडोज के पूरे मुल्क में लाखों रजाकार हैं। उनमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जिनकी कभी उन्होंने मदद की थी। गुज़िश्ता 6 बरस में उसने 47,000 से ज्यादा मोहब्बत करने वालों का घर बसाने में मदद की है। इसकी अपनी एक वेबसाइट है और 16 टेलीफोन लाइनें हैं जो 24 घंटे चलती हैं। कोई भी प्रेमी जोड़ा मुसीबत में उनसे राब्ता कर सकता है।
लव कमांडोस, हम हाँ बेटा बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है।
तंजीम के कारकुन इन मुसीबत ज़दा नौजवानों को मुश्किल से निकाल कर मुकामी आरजी शेल्टर तक पहुंचाते हैं और फिर उन्हें रहना खाना और कानूनी मदद सब फराहम की जाती है। लव कमांडोज के अखराजात लोगों के चंदे और इंफरादी मदद से चलते हैं। लव कमांडोज के मरकजी दफ्तर में पूरे मुल्क से हर वक्त मुसीबत ज़दा मोहब्बती जोड़ों के फोन आते रहते हैं। नौजवान चाहते हैं कि उनके वालदैन उनके मोहब्बत के रिश्तों को कबूल कर लें। सचदेव कहते हैं,
दरअसल वो ये समझते हैं कि बच्चे उनकी प्रॉपर्टी, उनका अपना कोई वजूद ही नहीं। दूसरा, उनके दिमाग में एक ये समाज नाम का पता नहीं क्या भय रहता है कि लोग क्या कहेंगे।
भारत की 25 अरब की आबादी में निस्फ आबादी 25 बरस से कम उम्र के लोगों की है। वक्त के साथ भारतीय माशरा भी काफी आगे बढ़ा है लेकिन माशरे का एक बड़ा तबका अब भी प्यार मोहब्बत के रिश्तों को कबूल नहीं कर सका है। लॉ कमांडोज जैसी तंजीमें रवायतों और माशरती कदरों के इस टकराव में एक मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। शकील अख्तर, BBC दिल्ली।
भारत में मोहब्बत करने वालों के पासबान। और अब चलते हैं मशरक वस्ता। लिबनान की अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्ला के एक आला फौजी कमांडर मुस्तफ़ा बदरुद्दीन दमिश्क के करीब इसराइली हमले में हलाक हो गए हैं। उनकी हलाकत को हिजबुल्ला के लिए एक बड़ा धचका करार दिया जा रहा है मगर तंजीम ने अपनी कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। तफसील के साथ हमारे साथी नाजिया गुलजार।
لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں انہوں نے کمانڈر مصطفیٰ بدر الدین کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عظیم جہادی لیڈر تھے۔ لبنان کے شہر بیروت میں بات کرتے ہوئے لبنان کی صنعت کے وزیر اور حزب اللہ کے ممبر حسین حاج حسن نے کہا ہے کہ دشمنوں کے خلاف گروپ کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے مزید کہا،
الرسالہ قائد شہید انضم الى قافلۃ القادۃ الشہداء،
پیغام یہ ہے کہ شہید کمانڈر شہدا کے قافلے میں شامل ہو گئے ہیں، انہوں نے قوت، عظمت اور صہیونی دشمنوں اور تکفیریوں کے خلاف فتح تک لڑنے کے عزم کے ساتھ شہادت قبول کی، جس سے ہمارے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔
حزب اللہ تنظیم اسرائیل پر الزام عائد کر رہی ہے کہ کمانڈر مصطفیٰ بدر الدین کی ہلاکت میں ان کا ہاتھ ہے، جبکہ اسرائیل نے ابھی تک اس الزام کی تردید یا تائید نہیں کی۔ مصطفیٰ بدر الدین کئی سالوں تک لبنان اور اسرائیل کے خلاف آپریشنز کے ماسٹر مائنڈ رہے اور خفیہ طور پر کام کرنے کی وجہ سے عرب اور مغربی ممالک کی گرفت سے بچنے میں کامیاب رہے۔ لبنان کی حزب اللہ تنظیم ہمسایہ ملک شام میں صدر بشار الاسد کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کے جنگجو شامی سرکاری فورسز کو مدد فراہم کر رہے ہیں۔
یہ تھی ہمارے ساتھی نازیہ گلزار، اور اب ایک مرتبہ پھر پاکستان چلتے ہیں، جہاں صوبہ خیبر پختونخوا کے خانپور ہارو دریا کے قریب بامالا کے مقام پر دنیا کا سب سے پرانا سلیپنگ بدھا یعنی گوتم بدھ کا خوابیدہ حالت میں مجسمہ ملا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیمہ اور عجائب گھر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبد الصمد نے اسلام آباد میں نامہ نگار امبر شمسی سے بات کرتے ہوئے کہا،
میں اگر آپ کو پین پوائنٹ کروں تو بامالا بدھسٹ سائٹ ہے خانپور میں، وہاں پہ دو سال سے ہم ایکسکیویشنز کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم نے ون آف دا لارجسٹ سلیپنگ بدھ اینڈ اولڈسٹ سلیپنگ بدھ کے ریمینز ڈسکور کیے، وہ اس میں پیپر پہ پریزنٹ ہوگا۔ اس پہ ایون فیلڈ ٹرپ بھی ہے رحمان ڈیری میں، جو انڈس ویلی کی سویلائزیشن اوریجن ہم کہتے ہیں، وہ گومل سے خیبر پختونخوا سے ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہم نے ایکسکیویشنز کیے ہیں، کچھ ہمیں معلومات ملی ہے وہ شیئر کریں گے۔ بنیر میں ہم نے سرویز کیے ہیں، 400 کے قریب آرکیولوجیکل سائٹس ڈسکور کیے، وہ ہم شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ تقریباً 8 کے قریب سائٹس کو ہم نے ڈیجیٹل کنزرویشن ڈیجیٹائز کیے ہیں، وہ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ ڈاکومنٹریز بنائی ہیں، وہ اس میں شو ہوگی۔ کنزرویشن سے ریلیٹڈ ہم نے جولیا میں، بمالا میں، پشاور میں، سوات میں جو کام کیے وہ شیئر ہوگا، اور اٹالین آرکیولوجیکل مشن ہمارے پارٹنر ہیں اٹلی میں جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ شیئر ہوگا۔ امریکنز جو پشاور میوزیم کے کلیکشن پہ کام کر رہے ہیں وہ ہوگا، کینیڈینز ہیں وہ گندارا آرٹ پہ جو وہ شیئر ہوگا۔ تو اس طرح کے بہت سے سب کچھ نیا آلموسٹ۔
اچھا، تو یہ جو سلیپنگ بدھا جو آپ بات کریں خانپور میں جو یہ ملے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا اس پہ کانٹیکسٹ دے سکتے ہیں کہ دنیا میں جو افغانستان میں وغیرہ یہاں بھی بدھا کے کافی بڑے بڑے مجسمے ہیں، تو اس میں کیا خاصیت ہے جو ابھی دریافت ہوئے؟
اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ایک تو فرسٹ ٹائم ڈسکور ہوا ہے افغانستان میں اور باقی ریجنز میں ہیں۔ دوسری اس کی خاص بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ پریزرو اوریجنل حالت میں نہیں ہے، صرف لوور پورشن ہی پریزرو ہے بیکاز آف ویدر اینڈ آل دیز تھنگس۔ ابھی ہم اس کی کنزرویشن اسٹارٹ کریں گے۔ ایک تو امپورٹینس کی یہ کہ 48 فیٹ لانگ ہے، اور دوسری اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ سب سے پرانا ہے۔ اس کی C14 ڈیٹنگ ہم نے US سے کروائی تھی، ڈیٹنگ لیبورٹری سے، تو اس میں یہ جو ڈیٹس ہمیں ملے 2nd century یا 3rd century AD کے، وہ باقی سلیپنگ بدھ جو ہے افغانستان یا تھائی لینڈ وغیرہ سری لنکا میں اس سے بہت پرانی ہے، سو فار ون آف دا اولڈسٹ ہے۔
اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 7 ایسے مقام ہیں جس کو ڈیجیٹلی کنزرو کیا جا رہا ہے، اس کی مزید وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ کون سے مقامات ہیں اور کس طرح سے کنزرو کیا جا رہا ہے؟
پاکستان میں آئے دن کوئی ایک تو ہیومن میڈ ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، ایک نیچرل ہیزرڈز بھی یہاں پہ بہت ہے، جس طرح سیلاب، زلزلے وغیرہ ہو گئے، تو اس کے لیے ہم نے ڈیجیٹل کنزرویشن اسٹارٹ کی ہوئی ہے۔ ہر ایک سائٹ کو پراپرلی ایک ایک انچ کو ہم نے 3D اسکیننگ کے ذریعے لمز یونیورسٹی کے ساتھ مل کے، ان کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی تھی، تو تختوئی سائٹ کو، جولیا سائٹ، بمالا سائٹ اور سوات میں 3-4 سائٹس، پشاور میوزیم کے کچھ آبجیکٹس، اس کو ہم نے ڈیجیٹل اسکیننگ کر کے اس کی ڈاکومنٹیشن کی ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کل ایسے کوئی ڈیزاسٹر ہو تو ہمارے پاس کمپلیٹ ریکارڈ ڈیٹا ہو، تاکہ اس کو ہم ویسے ہی اسی حالت میں ریسٹور کر سکیں۔
اس ڈیجیٹل کنزرویشن میں مشکلات بھی سامنے آئی ہوں گی، کیا مشکلات؟
مشکلات بہت ہیں، اس کی سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل قسم سبجیکٹ ہے، پاکستان میں اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ ہم خیبر پختونخوا میں صرف ایک صوبے میں 6,000 سے زیادہ سائٹس ہیں، 12 کے قریب میوزیمز ہیں، کیپیسٹی کی بات اگر ہیومن کیپیسٹی کی بات کریں تو ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں اسکلڈ اسپیشلسٹ. اس کی پراپر جو لیبارٹریز ہے اسکل ٹریننگ ہے وہ یورپین یا امریکن کنٹریز میں ہوتی ہے, پاکستان میں ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. تو سب سے بڑی مشکل ہمارے پاس ہیومن کیپیسٹی کی اسکل جو ٹریننگ ہے کیپیسٹی ہے اس کا ایشو آ رہا ہے.
اس کو کیسے پورا کیا جا رہا ہے؟
اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ہمارے پاس لوگ ہیں اور اس کو ہم باہر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ہمارے لوگوں کو ٹرین کرے, یا وہاں سے کوئی آئے یہاں پہ ہمارے لوگوں کو ٹرین کرے, یا یہاں سے لوگ جائیں وہاں پہ ٹریننگ کرے. دس از دی اونلی پاسبلٹی.
صبح خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیمہ اور عجائب گھر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبد الصمد گفتگو کر رہے تھے اسلام آباد میں نما نگار امبر شمسی سے. پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلی کے مشیر برائے خزانہ میر خالد لانگو کو نیب کے حکام نے بعض اہم تحقیقات کے سلسلے میں دوبارہ سمن جاری کیا ہے. نیب حکام کے مطابق وہ سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی کے خلاف 1.5 ارب روپے کی بدعنوانی کے بڑے مقدمے میں تفتیش کے لیے مطلوب ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
بدعنوانی کے اس بڑے مقدمے میں اب تک 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے, جن میں سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق رحسانی, ضلع کلات کے سابق ایکسین مواصلات تعمیرات طارق علی اور سہیل مجید شامل ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر برائے خزانہ میر خالد لانگو کو بھی اس مقدمے میں تحقیقات کے سلسلے میں پیش ہونے کے لیے نیب حکام نے گزشتہ روز سمن جاری کیا تھا, لیکن وہ پیش نہیں ہوئے. نیب کے ذرائع کے مطابق گزشتہ روز پیش نہ ہونے پر ان کو آج دوبارہ تحقیقات کے سلسلے میں پیش ہونے کے لیے سمن جاری کیا گیا, لیکن وہ آج بھی پیش نہیں ہوئے. حالانکہ انہوں نے اسمبلی کے اجلاس میں اعلان کیا تھا کہ انہیں جب بھی طلب کیا گیا تو وہ نیب سمیت ہر فورم کے سامنے پیش ہوں گے.
نیب ہمارے ملک کا ادارہ ہے, پاکستان کا ادارہ ہے, یہ کسی اور ملک کا, یہ کسی ہندوستان کا ادارہ نہیں ہے کہ یہ ضرور مجھے آ کے پھانسی چڑھائے گی, تحقیقات کرے گی. مجھے امید ہے, میں توقع کرتا ہوں کہ صاف شفاف تحقیقات ہوں گی, اور اگر جب بھی نیب کو ضرورت ہوگی, جب وہ مجھے بلائے گا, جس چیز جب بھی میں ان کو کہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں, میں جاؤں گا اپنی صفائی دینے کے لیے تیار ہوں.
حکومت بلوچستان کے بعض ذرائع کے مطابق مشیر برائے خزانہ اپنے حلقے کے دورے پر ہیں, اس لیے وہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہو سکے. دوسری جانب بلوچستان اسمبلی میں حزب اختلاف کے اراکین کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی ہوئی ہے. اسمبلی میں قائد حزب اختلاف مولانا عبدالواسع نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مؤثر احتساب کا ماحول پیدا کرنے کے لیے موجودہ وزراء کو کم از کم 2 سے 3 ماہ کے لیے ہٹایا جائے,
بلوچستان کے پیسوں ریکور کرنے کے لیے ماحول مہیا کیا جائے, تاکہ بلوچستان کے 40 ارب روپے اگر آ گیا تو ان کے بھی بچے ہیں, ان کے ڈسٹرکٹ بھی ہیں, ان کے عوام بھی ہیں, یہ سارے ان کے عوام ہیں, وہاں ان کے لیے ترقی کے کام شروع ہو جائے گا اور سفر شروع ہو جائے گا, احتساب کے لیے ماحول تو بھی بنانا پڑے گا.
دریاسنا احتساب عدالت کوئٹہ نے بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز الزامات کے مقدمے میں گرفتار بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے سابق چیئرمین اشرف مکسی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فراق کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
آدمی عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق کا,
یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-1113. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کے میدان سے.
بنا بنایا مل جائے گا, اس کو آگے پاکستان ٹیم کے اندر وہیں پہ کھچڑی پکتی ہے.
کوئی چوائس نہیں ہے, آپ کو اس طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا.
مکی آتھر کے لیے کیا کیا مسائل. اولمپکس میں پاکستان کے لیے وائلڈ کارڈ کی بیساکھیاں, لیکن بھارت کی تیاریاں زوروں پر. اور چیمپئنز لیگ فائنل پڑوسیوں کے درمیان. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ کا انتخاب ہو چکا اور مکی آتھر نے اپنی تقرری کے بعد روایتی بیان بھی داغ دیا کہ وہ نظم و ضبط، فٹنس اور فیلڈنگ کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. پاکستان کے پانچویں غیر ملکی کوچ کے لیے آنے والے دنوں میں کیا مسائل رہیں گے، انہیں کس طرح کے چیلنجز کا سامنا رہے گا، اور سب سے اہم بات، عالمی کپ میں براہ راست شرکت کے معاملے پر سر پر لٹکتی تلوار وہ کیسے ہٹا پائیں گے؟ میں نے ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے سابق کپتان راشد لطیف کو بی بی سی کے کراچی اسٹوڈیو میں زحمت دی اور ان سے میرا پہلا سوال یہی تھا کہ مکی آتھر کیسے کوچ ہیں اور پاکستان میں وہ کتنے کامیاب رہیں گے؟
بہت اچھا کوچ ہوگا، لیکن میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم کبھی ویلیو نہیں دیتے اپنے لوکل کوچز کو، جیسے بھی ہوں، چاہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے ہیں نہیں کھیلے ہیں، ہم اگر ویلیو نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ ہم دیکھ لیتے ہیں پاکستان سپر لیگ اگر دیکھیں، اس میں بھی ہم نے اپنے کوچز کو، ہوم گرون کوچز جو ہیں، ان کو ہم نے ویلیو ہی نہیں دی. اگر ہم ہی فائنینشیل اسٹرینتھ نہیں دیں گے ان لوگوں کو تو کون دے گا؟ باہر سے آگے تو کچھ دینے سے رہا. تو ہماری مسٹیک یہ ہے کہ ہم جتنے بھی کوچز لے کے آ رہے ہیں میکسیمم باہر سے لے کے آ رہے ہیں، آگے ہمیں دیکھنا پڑے گا کس طرح سے کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو کوچنگ کی ہے اسٹیٹ کرکٹ کی ہوگی، آسٹریلیا کی ہے اور ساؤتھ افریقہ کی، وہاں پہ ایک پاتھ وے ہے انگلینڈ میں، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، ایک بچے کا پاتھ وے ہے کہ وہ کس طرح سے گرو اپ ہوتا ہے، کرکٹ میں کس طرح سے آتا ہے، اس کی ایک سائیکی پتہ ہوتی ہے. یہاں کوئی پاتھ وے نہیں ہے، یہاں پہ صرف ملے گا، بنا بنایا مل جائے گا، اس کو آگے پاکستان ٹیم کے اندر وہیں پہ کھچڑی پکتی ہے، اس کھچڑی کو کس طرح سے وہ کھائے گا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا.
راشد لطیف سے میں نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں ماضی میں جو غیر ملکی کوچز آئے ان کا تجربہ کیسا رہا ہے؟
اس کا چھوٹا سا جواب ہے، وہ پورے پاکستان کا کوچ بن کے آتا ہے، لیکن آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں چار کوچز کی، وہ لاہور سے باہر نکلے ہی نہیں، وہ یہی سمجھتے پاکستان یہ ہے. مجھے یاد ہے جیف لوسن، واٹ مور، یہ باب عمر، وہ گھبراتے تھے کسی اور جگہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے، کمفرٹیبل زون میں نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کو جیسا بریف کیا گیا تھا پھر اسی طرح سے وہ انہوں نے بیہیو کیا، اور اسی لیے پاکستان کرکٹ کو مطلب لمیٹڈ کرکٹ بنا دی، اور واٹ مور شاید یہی بول کے گیا تھا کہ نیشنلزم میں نہیں ہے.
راشد لطیف سے میرا اگلا سوال تھا کہ پاکستانی ٹیم ون ڈے کی عالمی رینکنگ میں 9 نمبر پر آ چکی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ عالمی کپ میں براہ راست شرکت سے محروم ہو جائے گی؟
کیا ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ جب آپ نے اظہر علی کو کپتان بنایا اس کو پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ اس کی کارکردگی ایز اے کیپٹن کیسی رہے گی؟ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے، ہم کوچز جتنے مرضی لے آئے جب تک کپتان اسٹرانگ نہیں ہوگا. ہم نے سرفراز کو ضرور بنایا ٹی ٹوینٹی کا، سرفراز کو ون ڈے کا کیوں نہیں بناتے؟ سال میں 10 گھنٹے ہوں گے نا T20، اس کے لیے آپ نے اس کو کیپٹن بنا دیا، وہ بےچارے کو ہر ٹی وی والا بلا رہا ہے، وہ انٹرویو دے رہا ہے ہر جگہ دے رہا ہے، 40 گھنٹے کا تو انٹرویو دے دیا، 10 گھنٹے کا کیپٹن ہے پورے سال کا، تو اس کو کیپٹن بننا ہے، اس کو ون ڈے کا کیپٹن بننا تھا اگر آپ بہتری چاہتے ہیں.
راشد لطیف سے میرا آخری سوال احمد شہزاد اور عمر اکمل کی نظم و ضبط کی خلاف ورزی سے متعلق تھا کہ جو کیمپ سے باہر کیے جا چکے ہیں. میں نے پوچھا کہ کیا یہ دونوں کرکٹرز اپنی ذمہ داریاں کبھی محسوس کر پائیں گے بھی یا نہیں؟
احمد شہزاد ہو یا عمر اکمل ہو، کیا کوئی چارج شیٹ دی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ آپ کے یہ چارجز ہیں؟ سلیکشن کمیٹی کو ہم نے دیا ہے کہ ان کو سلیکٹ نہیں کرنا؟ کوئی ڈسپلن، ایک ورڈ ہے ڈسپلن، کے اندر بہت سارے کلاز آئیں گے کہ کیا کیا وائلیشن کی انہوں نے. نمبر ون وائلیشن، عمر اکمل کو بین لگا 2 میچ کا، 1 میچ کا ڈیورنگ فائنل ایس این جی پی ایل ورسز یو بی ایل نیشنل اسٹیڈیم کراچی، انور خان نے پوائنٹ کیا، تو ہمارے چیئرمین نے اتھارٹی یوز کرتے ہوئے اس کو نیوزی لینڈ میں کھیلنے کا موقع دیا، تو وائلیشن کس نے کروائی؟ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے کی ہے. اس کو ایک یہ اشارہ دیا کہ عمر اکمل آپ ہیں تو پاکستان ٹیم ہے، تو اس کو کھلایا گیا. مجھے بتایا جائے کہ ڈسپلن میں میں نے کیا مسٹیک کی ہے، جو کہ اگر میں نے ٹور پہ کی، نیوزی لینڈ میں کی یا بنگلہ دیش میں کی یا انڈیا میں کی، تو اس وقت مینیجر کون تھا، کوچ کون تھا، کیپٹن کون تھا، انہوں نے مجھے واپس کیوں نہیں بھیجا؟ وہ ہوئے ڈسپلن کہ میں میری مسٹیک کو بھی ساتھ لے کے چلتے رہے، مجھے گائیڈ نہیں کیا. تو اگر اس طرح کے فیصلے کیے جائیں گے، یہ پالیسی پی سی بی کی تھی کہ ان کو نہیں رکھنا، لیکن جب پریشر پڑے گا ان کو رکھنا پڑے گا، یہ دوبارہ ٹیم میں آئیں گے.
پاکستان اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ اولمپکس میں باقاعدہ شرکت سے محروم رہے گا. اگر وائلڈ کارڈ کی بیساکھی کے ذریعے تیراکی اور ایتھلیٹکس میں شرکت کو ہی شرکت کہا جائے تو یہ وائلڈ کارڈ ہر اس ملک کو ملتے ہیں جس کے کھلاڑی ایتھلیٹکس اور تیراکی میں اولمپکس تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے، اور پاکستان کو یہ وائلڈ کارڈ پچھلے اولمپکس میں بھی ملتے رہے ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ کہ ہاکی میں پاکستان باہر ہے، جی ہاں، اس کھیل میں جس میں اس نے 3 اولمپک گولڈ میڈلز جیتے ہیں، اور تو اور باکسنگ میں بھی 2004 2004 کے بعد سے پاکستان کی کوئی شرکت نہیں. دوسری جانب بھارت ایک بار پھر اولمپکس میں بھرپور تیاری کے ساتھ شرکت کرنے والا ہے. ٹینس میں ثانیہ مرزا تو بیڈمنٹن میں سائنا نہوال سے اسے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں. اسے یہ بھی یقین ہے کہ شوٹنگ اور تیر اندازی میں اس کے کھلاڑیوں کے نشانے نہیں چکیں گے. اولمپکس میں بھارتی امیدوں کے ساتھ دلی سے آدیش کمار گپتا.
ریو میں ہونے والے دنیا کے سب سے بڑے کھیل میلے اولمپک گیمز کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. ہندوستانی ایتھلیٹ بھی اس میں اپنا دمخم دکھانے کے لیے ان دنوں اپنی کمر کس رہے ہیں. کبھی 8 مرتبہ اولمپک کھیلوں میں سونے کا تمغہ جیت کر عالمی ریکارڈ بنانے والی ہندوستانی ہاکی ٹیم بھی بلند حوصلوں کے ساتھ ریو جائے گی. اب یہ بات الگ ہے کہ ہندوستانی ہاکی ٹیم نے آخری مرتبہ سال 1980 میں روس میں اولمپک کھیلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کیا تھا اور اس کے بعد اسے آج تک کانسے کا تمغہ تک نصیب نہیں ہوا. ریو میں ہندوستانی ہاکی ٹیم کو ارجنٹینا، کینیڈا، جرمنی، آئرلینڈ اور نیدرلینڈز کے ساتھ رکھا گیا ہے. ٹیم کے کپتان سردار سنگھ بھروسے بھری آواز میں کہتے ہیں،
ٹف فول ہے بٹ میں کہوں گا کہ اگر آپ کو اولمپک جیتنی ہے یا اولمپک میں اچھا پردرشن کرنا ہے تو ایسے میچز آپ کو ملیں گے، تو آپ کو کوئی چوائس نہیں ہے، آپ کو اس طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا.
دوسری طرف ہندوستانی عورتوں کی ہاکی ٹیم بھی اس بار ریو میں نظر آئے گی. ٹیم کی کپتان ریتو رانی کو معلوم ہے کہ تمغے تک پہنچنے کی راہ آسان نہیں ہے.
آسٹریلیا ہے، انگلینڈ ہے، جاپان ہے، جو 4-5 ٹیمیں اولمپک سے پہلے ہم لوگ ان سے میچز کھیل رہے ہیں. ابھی ہم انگلینڈ بھی جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ آسٹریلیا بھی جا رہے ہیں، تو ہمیں اچھا کمپٹیشن ملے گا اولمپک سے پہلے اور ہم لوگ جو بھی ہماری کمی ہے ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں.
نشانے بازی ایک ایسا کھیل ہے جس میں ہندوستانی کھلاڑیوں سے تمغے کی امید کی جا سکتی ہے. ان میں بیجنگ میں سونے کا تمغہ جیت چکے ابھینو بندرا اور لندن اولمپک میں کانسے کا تمغہ جیت چکے گگن نارنگ بھی شامل ہیں. ان کے علاوہ 10 دوسرے نشانے باز بھی ہیں. 12 نشانے بازوں میں 9 مرد اور 3 خاتون نشانے باز شامل ہیں. اس مرتبہ سب کی نظریں 10 میٹر ایئر پسٹل اور 50 میٹر ایئر پسٹل میں نشانہ لگانے والے جیتو رائے پر ہوگی. تیر اندازی بھی 1 مرد اور 3 خواتین ابھی تک ریو کا ٹکٹ حاصل کر چکی ہیں. ان میں خواتین کی ریکرو ٹیم سے امیدیں کی جا سکتی ہیں جن میں دیپیکا کماری شامل ہیں. مکے بازی میں اب تک صرف 1 مکے باز شیو تھاپا کو ریو کا ٹکٹ ملا ہے. ایتھلیٹکس میں 18 ایتھلیٹ کہنے کو ریو جائیں گے، لیکن اگر وہ تمغوں کی دوڑ میں آس پاس بھی رہ سکے تو بڑی بات ہوگی. جمناسٹک میں دیپا کرماکر نے کمال کیا ہے. بلند حوصلوں کی مالک دیپا کرماکر کا ریو تک پہنچنا ہی کسی اچمبھے سے کم نہیں ہے. اس سے پہلے وہ بیتے کامن ویلتھ گیمز میں کانسے کا تمغہ حاصل کر چکی ہیں. بیجنگ اولمپک میں کشتی میں کانسے اور اس کے بعد لندن اولمپک میں چاندی کا تمغہ اپنے نام کرنے والے پہلوان سوشیل کمار دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پوری طرح فٹ ہیں، لیکن ریو تک پہنچنے کے لیے انہیں نرسنگھ یادو سے پار پانا ہوگا. دراصل نرسنگھ نے 74 کلو وزن میں ریو کے لیے کوالیفائی کیا تھا، لیکن اب فیصلہ فیڈریشن اور ٹرائل کے دم پر ہوگا. لیکن لندن اولمپک میں کانسے کا تمغہ جیتنے والے یوگیشور دت بے فکر ہیں.
4 ٹورنامنٹ کھیلا، کامنویلتھ گیمز، ایشین گیمز، اٹلی کھیلا تھا، اس بار بھی اور چاروں میں گولڈ ہے، اور کوئی بھی ٹورنامنٹ اس میں بہت ایک الگ تیاری کے ساتھ جانا پڑتا ہے، کافی کانفیڈنس لیول اپ ہوا ہمارا.
ویسے ابھی تک 4 پہلوانوں نے ریو کا ٹکٹ حاصل کیا ہے، جن میں 57 کلو وزن میں سندیپ تومر اور گریکو رومن میں 98 کلو وزن میں ہردیپ بھی شامل ہیں. لندن اولمپک میں کانسے کا تمغہ جیت چکی بیڈمنٹن کھلاڑی سائنا نہوال تو اس بار ریو میں اپنا دعویٰ پیش کریں گی ہی. پہلی مرتبہ ہندوستان کے ساتھ بیڈمنٹن کھلاڑی کسی اولمپک کا حصہ بنیں گے. روئنگ میں دتو بھوکانل نے تو اسی ہفتے ریو کا ٹکٹ کٹایا. ویٹ لفٹنگ میں بھی 1 مرد اور 1 عورت کو ریو جانے کا موقع ملے گا. ابھی تک 86 ہندوستانی ایتھلیٹ ریو کے لیے جگہ بنا چکے ہیں، کچھ اور بھی اس گنتی کو بڑھا سکتے ہیں. تمغے کتنے ملیں گے ابھی کہنا مشکل ہے.
چیمپئنز لیگ کا فائنل 28 مئی کو اٹلی کے شہر میلان میں ہونے والا ہے، جو یہ فیصلہ کرے گا کہ یورپ کی بہترین ٹیم کون سی. دعوے دار دونوں پڑوسی ٹیمیں میڈرڈ کی ہیں، یعنی اٹلیٹیکو میڈرڈ اور ریال میڈرڈ. 2 سال پہلے بھی فائنل انہی دو کے درمیان ہوا تھا، جو ریال میڈرڈ نے جیتا تھا. ریال میڈرڈ کی ٹیم 10 بار چیمپئنز لیگ جیت چکی ہے، جبکہ اٹلیٹیکو نے کوارٹر فائنل میں دفاعی چیمپئن بارسلونا اور پھر سیمی فائنل میں بائرن میونخ کو شکست دی ہے، اور وہ چیمپئنز لیگ کا پہلا ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعزم دکھائی دیتی ہے. اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
سربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. پروگرام ایڈیٹر تھے سخلین امام, پروڈیوسر ایمن خواجہ. لندن اسٹوڈیوز میں تکنیکی فرائض انجام دیے جے میگانی نے, اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں اسرار الحق نے. سربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے. آخر میں شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے.
پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پینما لیکس کے معاملے پر تحقیقات کے لیے حکومت کی طرف سے بھجوائے گئے ضوابط کار کے تحت عدالتی کمیشن تشکیل دینے سے معذوری ظاہر کر دی ہے. شام میں حزب اللہ کے رہنما مصطفیٰ بدرالدین کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے بیروت کی سڑکوں پر ہزاروں افراد جمع ہیں. جرمنی کے ایوان زیری میں ایک قانون کے مسودے کے حق میں ووٹ ڈالے گئے ہیں, جس میں کہا گیا ہے کہ پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے مراکش, تیونس اور الجیریا کے ممالک محفوظ ہیں. یورپی یونین کے بارڈر ایجنسی فرنٹیکس کا کہنا ہے کہ اپریل میں یونانی جزائر پہ آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں پچھلے مہینوں کے مقابلے 90% تک کمی آئی ہے, اور اب یہ تعداد 3,000 سے بھی کم ہو گئی ہے. اور عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ اگر برطانیہ نے یورپی یونین چھوڑنے کے حق میں ووٹ دیا تو معاشی ترقی پر منفی اثرات پڑیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
BBC World Service.com